کتاب عظیم کشمکش باب 19 تاریکی میں سے نور۔ عظیم ریفرمیشن ہو یا کوئی مذہبی تحریک، ہر زمانے میں خدا کا کام اس دھرتی پر ایک ہی مشابہت رکھتا ہے، بنی نوع انسان کے ساتھ عہدا برا ہونے کے اصولات بھی ایک سے ہی ہیں۔ موجودہ تحریکیں بھی ماضی کی تحریکوں کے مشابہ ہیں۔ قدیم زمانے کی کلیسیا کا تجربہ بھی ہمارے زمانے کے لیے بہت ہی قدر و منزلت کا حامل ہے۔ کوئی بھی صداقت جو بائبل مقدس میں پائی جاتی ہے، اسے خدا کے روح القدس سے زیادہ کسی اور ذرائع نے اس صفائی سے پیش نہیں کیا۔ بڑی بڑی تحریکوں کے لیے روح القدس نے خدا کے بندوں کی اس دھرتی پر رہنمائی کی تاکہ نجات کے کام کو آگے بڑھا سکیں۔ انسان تو خداوند کے ہاتھ میں بطور آلہ کے ہیں، خداوند انہیں تعینات کرتا ہے تاکہ وہ اس کے فضل اور رحم کو قائم کریں۔ ہر ایک کے کرنے کے لیے کام ہے، ہر ایک کو ایک خاص حد تک روشنی دی گئی ہے، اور وہ اس قدر کافی روشنی ہے کہ وہ خدمت جو خدا نے اس کے سپرد کی ہے اسے بخوبی انجام دے سکے۔ تاہم کسی بھی شخص کو جسے خداوند نے بلاہٹ دی ہے، اسے عظیم نجات کی تجویز کی مکمل سوجھ بوجھ عطا نہیں کی گئی تھی، اور نہ ہی اسے اس کے اپنے زمانے میں اتنی صلاحیت دی تھی کہ وہ اپنے الہی کام کے مقاصد کی کامل عزت افزائی کر سکے۔ انسان پوری طرح یہ بھی نہیں سمجھتے کہ خداوند اس کام سے کیا حاصل کرے گا جو اس نے انہیں کرنے کو دیا ہے۔ وہ ان پیغامات کا بھی فہم و ادراک نہیں رکھتے تھے جن کی انہوں نے اس کے نام پر منادی کی۔ ایوب 11:7 میں لکھا ہے، کیا تو تلاش سے خدا کو پا سکتا ہے؟ کیا تو قادر مطلق کا بھید کمال کے ساتھ دریافت کر سکتا ہے؟ میرے خیال تمہارے خیال نہیں، اور نہ تمہاری راہیں میری راہیں ہیں، کیونکہ جس قدر آسمان زمین سے بلند ہے اسی قدر میری راہیں تمہاری راہوں سے اور میرے خیال تمہارے خیالوں سے بلند ہیں۔ میں خدا ہوں اور کوئی دوسرا نہیں، جو ابتدا ہی سے انجام کی خبر دیتا ہے، اور ایام قدیم سے وہ باتیں جو اب تک وقوع میں آئیں بتاتا ہوں۔ یسایا کے 55 باب کی 8ویں اور 9ویں آیت اور 46ویں باب کی 9ویں اور 10ویں آیت میں یہ باتیں کہی گئی ہیں۔ یہاں تک کہ انبیاء جنہیں خاص روح کی تجلی حاصل تھی، وہ بھی اس مکاشفہ کی اہمیت کو پوری طرح نہ سمجھتے تھے جو انہیں دیا گیا۔ ان کے معنی و مطلب زمانہ با زمانہ آشکارا کیے گئے، اور ان میں پائے جانے والے معنی اس وقت بتائے گئے جب خداوند کے لوگوں کو ان کے سمجھنے اور ہدایت حاصل کرنے کی عین ضرورت تھی۔ پطرس رسول نجات کے بارے لکھتے ہوئے اس پر یوں روشنی ڈالتا ہے جو اسے انجیل سے حاصل ہوئی۔ پہلا پطرس 1:10-12 تک یوں لکھا ہے، اسی نجات کی بابت ان نبیوں نے بڑی تلاش اور تحقیق کی جنہوں نے اس فضل کے بارے میں جو تم پر ہونے کو تھا نبوت کی۔ انہوں نے اس بات کی تحقیق کی کہ مسیح کا روح جو ان میں تھا، اور پیشتر سے مسیح کے دکھوں اور ان کے بعد کے جلال کی گواہی دیتا تھا، وہ کون سے اور کیسے وقت کی طرف اشارہ کرتا تھا۔ ان پر یہ ظاہر کیا گیا کہ وہ نہ اپنی بلکہ تمہاری خدمت کے لیے یہ باتیں کہا کرتے تھے جن کی خبر اب تم کو ان کی معرفت ملی۔ گو جو کچھ نبیوں پر آشکارا کیا گیا اس کی پوری پوری سمجھ تو انہیں نہیں تھی، مگر انہوں نے انتہائی خلوص نیتی سے اس روشنی کو حاصل کرنے کی تمنا کی جو خداوند خدا ان پر ظاہر کرنے پر راضی تھا۔ انہوں نے بڑی دل جمعی سے ان کی تلاش اور تحقیق کی۔ کیا تحقیق کی؟ کہ مسیح کی روح نے جو ان میں تھی کیسے وقت کی طرف اشارہ کیا کرتی تھی۔ مسیحی زمانے میں خدا کے لوگوں کے لیے یہ کس قدر اعلیٰ سبق ہے، جن کے فائدے کے لیے یہ پیشن گوئیاں ان کے بندوں کو دی گئیں، جن پر یہ آشکارا کیا گیا، وہ ان کے لیے نہ تھا بلکہ ہمارے لیے جن کے لیے انہوں نے خدمت کی۔ خدا کے ان مقدس لوگوں نے گواہی دی جب وہ اس مکاشفہ کی اس نسل کے لیے بڑی جان فشانی سے تلاش و تحقیق کر رہے تھے جو ابھی پیدا بھی نہیں ہوئی تھی۔ ان کا پاک جوش و خروش ان لاپرواہ لوگوں کے جذبے سے کس قدر برعکس ہے جنہیں خدا نے اس آسمانی نعمت سے نوازا ہے۔ ان کاہل نفس پرست دنیا کو پسند کرنے والوں کے لیے یہ کس قدر سرزنش ہے جو اس بات پر کانا ہو گئے ہیں اور اعلانیہ کہہ رہے ہیں کہ ان پیشن گوئیوں کو سمجھا نہیں جا سکتا۔ گو انسانی محدود فہم و ادراک لامحدود خدا کی تجاویز میں دخل دینے کے لیے ناکافی ہے اور اس کے مقاصد کو پوری طرح سے سمجھنے سے قاصر ہے کہ وہ کس طرح انہیں بروئے کار لاتا ہے، کہ یا یہ انسانوں کی طرف سے ہے یا تو ان سے کچھ خطا ہوئی ہے، غفلت برتتے ہیں، یا پھر واقعی آسمانی پیغامات کو واضح طور سے نہیں سمجھتے ہیں۔ اکثر اوقات انسانوں کے اذہان، حتیٰ کہ خدا کے خادموں کے بھی، انسانوں کے اصلاح مشورے، روایات اور انسانوں کی جھوٹی تعلیم سے اس قدر بے بصیرت ہو جاتے ہیں کہ وہ ان اعلیٰ چیزوں کو جزوی طور سے ہی تھام پاتے ہیں جو خدا کے کلام سے آشکارا کی جاتی ہیں۔ جب نجات دہندہ بذات خود شاگردوں کے ساتھ تھا، یہی کچھ اس کے شاگردوں کے ساتھ ہوا۔ ان کے ذہن اس عوامی قیاس سے کند ذہن ہو گئے تھے کہ مسیح یسوع ایک عارضی بادشاہی کا شہنشاہ ہے جو اسرائیل کو عالمگیر سلطنت پر براجمان کرے گا، اور اس کلام کو نہ سمجھ پائے جو اس نے اپنے دکھوں اور موت کے بارے کیا تھا۔ مسیح یسوع نے انہیں خود اس پیغام کے ساتھ روانہ کیا تھا، مرکز 11:15 میں، اور کہا کہ وقت پورا ہو گیا ہے اور خدا کی بادشاہی نزدیک آ گئی ہے، توبہ کرو اور خوشخبری پر ایمان لاؤ۔ اس پیغام کی بنیاد دانیل کے نویں باب کی پیشن گوئی پر ہے۔ 69 ہفتے کا اعلان فرشتے نے کیا جو ممسو فرما روا تک جاتے ہیں، اور شاگرد بڑی امید اور خوشی سے منتظر تھے جب مسیح کی حکومت یروشلم میں ساری دنیا پر حکمرانی کرنے کے لیے قائم ہوگی۔ وہ اس پیغام کی منادی کرتے تھے جو مسیح یسوع نے انہیں دیا تھا، گو وہ خود اس کے مفہوم کو نہیں سمجھتے تھے۔ ان کی منادی کی بنیاد دانیل 9:25 تھی، مگر اسی باب کی اگلی آیت نہیں دیکھ رہے تھے جہاں یہ لکھا ہے کہ ممسو قتل کیا جائے گا۔ شروع سے ہی ان کے دل اس دنیا کی حکومت پر لگے ہوئے تھے، اس لیے وہ پیشن گوئی کے اہم نکات اور مسیح یسوع کا کلام سمجھنے سے قاصر رہے۔ وہ یہودی قوم کو رحم کی دعوت کی پیشکش کر کے اپنا فرض نبھا رہے تھے، اور اسی وقت جب وہ توقع کر رہے تھے کہ ان کا آقا داؤد کے تخت پر مستند نشین ہوگا، تو انہوں نے دیکھا کہ اسے مجرم کے طور پر گرفتار کر لیا گیا اور اس کا تمسخر اڑایا گیا، اسے ملعون قرار دے دیا گیا اور بالآخر کلوری کی صلیب پر لٹکا دیا گیا۔ ان دنوں شاگردوں کے دل کس قدر رنجیدہ، ملول اور افسردہ ہوں گے جب ان کا آقا قبر میں سو رہا تھا۔ مسیح یسوع اسی طریقے سے اور مقررہ وقت پر آیا جیسے پیشن گوئی کی گئی تھی، اور اس کی خدمت میں پیشن گوئی کی تکمیل ہو بہو ویسے ہی ہوئی جیسی تفصیل دی گئی تھی۔ اس نے نجات کے پیغام کی منادی کی اور اختیار کے ساتھ کلام کیا، اور اس کے سامعین نے مانا کہ یہ آسمانی کلام ہے، کلام اور خدا کی روح نے اپنے بیٹے کے الہی اختیار کی تصدیق کی۔ شاگرد ابھی تک اپنے عزیز آقا کی نا ختم ہونے والی محبت میں گرفتار تھے، مگر اس کے باوجود ان کے اذہان غیر یقینی اور شک و شبہات سے بھرے ہوئے تھے۔ رنج و عالم کی زیادتی کی وجہ سے انہیں مسیح یسوع کا وہ کلام یاد نہیں آ رہا تھا جو اس نے اپنے دکھوں اور موت کے بارے کیا تھا۔ اگر یسوع ناصری حقیقی مسیحی ہوتا تو کیا پھر بھی وہ اس قدر مایوسی کا شکار ہوتے؟ یہ وہ سوال تھا جو ان کی روحوں کو زخمی کر رہا تھا، جبکہ مسیح یسوع سبت کی ان مایوس گھڑیوں میں اپنی قبر میں پڑا ہوا تھا، اور مایوسی کی یہ گھڑیاں مسیح یسوع کی موت اور مردوں میں سے جی اٹھنے کے درمیان مخل تھیں۔ بے شک مسیح یسوع کے پیروکاروں کے گرد غموں کی رات تاریک تر ہو گئی، مگر خداوند نے انہیں ترک نہیں کیا تھا۔ نبی فرماتا ہے میکا 7:8-9 آیت، جب اندھیرے میں بیٹھوں گا تو خداوند میرا نور ہوگا، وہ مجھے روشنی میں لائے گا اور میں اس کی صداقت کو دیکھوں گا۔ زبور 139:12 آیت میں لکھا ہے، اندھیرا بھی تجھ سے چھپا نہیں سکتا، بلکہ رات بھی دن کی مانند روشن ہے۔ پھر زبور 112:4 میں لکھا ہے، راست بازوں کے لیے تاریکی میں نور چمکتا ہے، اور یسایہ 42:16 آیت میں لکھا ہے، اور اندھوں کو اس راہ سے جسے وہ نہیں جانتے لے جاؤں گا، اور میں ان کو ان راستوں پر جن سے وہ آگاہ نہیں لے چلوں گا، میں ان کے آگے تاریکی کو روشنی اور اونچی نیچی جگہوں کو ہموار کروں گا۔ خداوند رب جلیل کے نام سے جو شاگردوں نے منادی کی تھی وہ ہر لحاظ سے درست تھی، اور جن نشانات کی طرف انہوں نے اشارہ کیا تھا وہ تقریباً اس وقت نمودار ہو رہے تھے۔ وقت پورا ہو گیا ہے اور خدا کی بادشاہی نزدیک آ گئی ہے، یہی ان کا پیغام تھا۔ دانیل 9:69 کو ممسوح تک پہنچاتا تھا۔ مسیح یسوع نے یردن میں یوحنا سے بپتسمہ لے کر روح القدس کا مسا حاصل کر لیا تھا، اور خدا کی بادشاہت جس کے بارے انہوں نے اعلان کیا تھا کہ نزدیک ہے، وہ مسیح یسوع کی موت کے باعث قائم ہو گئی۔ یہ بادشاہت جیسے انہیں سکھایا گیا اور ان کا ایمان تھا، دنیا کی بادشاہت نہیں تھی، اور نہ ہی یہ وہ مستقبل کی غیر فانی بادشاہت تھی جو سارے آسمان تلے قائم ہونے کو ہے، اور جو حق تعالیٰ اپنے مقدسین کو دے گا۔ وہ ابدی حکومت جو تمام آسمان کے نیچے سب ملکوں کی سلطنت اور مملکت اور سلطنت کی حشمت حق تعالیٰ کے مقدس لوگوں کو بخشی جائے گی۔ دانیل 7:27 میں یہ باتیں لکھی ہیں۔ جیسے کہ بائبل مقدس میں خدا کی بادشاہی محاورے کے طور پر آئی ہے، یہ جلال اور فضل کی حکومت کے معنوں میں ہے۔ فضل کی بادشاہت کا نظریہ پالوس رسول کے خط عبرانیوں میں آیا ہے، مسیح یسوع کی جانب اشارہ کرتے ہوئے، جو ہمارا مہربان شفاعت کرنے والا ہے، ہماری کمزوریوں سے متاثر ہوتا ہے۔ رسول یوں فرماتا ہے عبرانیوں کے 4:15-16 آیات میں، کیونکہ ہمارا ایسا سردار کائن نہیں جو ہماری کمزوریوں میں ہمارا ہمدرد نہ ہو سکے، بلکہ وہ سب باتوں میں ہماری طرح آزمایا گیا تو بھی بے گناہ رہا۔ پس آؤ ہم فضل کے تخت کے پاس دلیری سے چلیں، تاکہ ہم پر رحم ہو اور وہ فضل حاصل کریں جو ضرورت کے وقت ہماری مدد کرے گا۔ فضل کا تخت فضل کی بادشاہت کی نمائندگی کرتا ہے، کیونکہ تخت کی موجودگی بادشاہت کی موجودگی ظاہر کرتا ہے۔ مسیح یسوع نے اپنی بہت سی تمثیلوں میں آسمان کی بادشاہی کو اسلوب بیان بنایا، اور یہ الہی فضل کا کام ہے جو انسانوں کے دلوں پر کیا جاتا ہے۔ پس جلال کا تخت جلال کی بادشاہت کی نمائندگی کرتا ہے، اور اس بادشاہت کا حوالہ خود نجات دہندہ نے متی کی انجیل کے 25 کی 31-32 آیت میں یوں دیا، جب ابن آدم اپنے جلال میں آئے گا اور سب فرشتے اس کے ساتھ آئیں گے، تب وہ اپنے جلال کے تخت پر بیٹھے گا اور سب قومیں اس کے سامنے جمع کی جائیں گی۔ مگر یہ بادشاہت مستقبل میں آنے والی ہے، اور یہ آمد ثانی سے پہلے قائم نہیں ہوگی۔ فضل کی بادشاہت انسان کے گناہ میں گرنے کے بعد قائم ہو گئی، جب گناہگار نسل انسانی کے لیے نجات کی تجویز بنائی گئی اور یہ خدا کے وعدے کے ساتھ معرض وجود میں آ گئی۔ لہذا ایمان کے وسیلے سے انسان اس کے تابع ہو گئے۔ تاہم حقیقت میں یہ مسیح یسوع کی موت سے پہلے قائم نہ ہوئی، حتیٰ کہ زمینی مشن میں داخل ہونے کے بعد نجات دہندہ انسانوں کی ناشکر گزاری اور ہٹ دھرمی کے باعث فکر مند تھا کہ ایسا نہ ہو کہ یہ کلوری کی قربانی کے بعد بھی پیچھے ہٹ جائیں۔ گتسمنی میں جانکنی کا پیالہ اس کے ہاتھ میں ڈگمگا رہا تھا اور اس وقت اپنی پیشانی سے خون کے پسینے کی بوندیں پونچھ کر اس بدکار نسل کو ان کے گناہوں میں چھوڑ کر چلا جاتا۔ اگر وہ ایسا کرتا تو گنہگار نسل انسانی کے لیے کہیں مخلصی نہ ہوتی، لیکن جب نجات دہندہ نے اپنی جان دے دی اور جب آخری سانس دم توڑ رہی تھی، اس نے فرمایا پورا ہوا، تب نجات کی تجویز کی تکمیل یقینی ہو گئی۔ باغ عدن کی گنہگار جوڑے کے لیے جو نجات کا وعدہ کیا گیا تھا، اس کی توثیق کر دی گئی۔ فضل کی بادشاہت سے جو پہلے بھی ان کے وعدے کے ساتھ معرض وجود میں آ چکی تھی، وہ قائم ہو گئی۔ مسیح یسوع کی موت کے جس واقعہ کو شاگرد اپنی امید کی قطعی بربادی سمجھ رہے تھے، اس نے اسے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یقینی بنا دیا۔ بے شک اس کی وجہ سے انہیں شاید مایوسی کا سامنا کرنا پڑا، مگر یہی نبوت کی معراج تھی کہ ان کے اعتقاد کی درستی کر دی گئی۔ وہ واقعہ جس نے انہیں مایوسی سے دبا لیا، اسی نے ہی آل آدم کے ہر بچے کے لیے امید کے دروازے کھول دیے، جس میں مستقبل کے ہر زمانے کے ایماندار ابدی خوشی میں داخل ہوتے ہیں۔ شاگردوں کی مایوسی کے درمیان بھی ابدی و ازلی رحیم کے مقاصد اپنی تکمیل کو پہنچ رہے تھے۔ جب ان کے دل الہی فضل اور اس کی تعلیم کی قوت سے جیتے گئے، جس کی طرح کسی انسان نے کبھی ایسا کلام نہ کیا، اس کے باوجود ان کی کھوٹی محبت جس کی بنیاد دنیاوی تکبر اور خود غرضانہ خواہشات پر تھی، وہ مسیح کی خالص سونے کی سی محبت کے ساتھ پاوست تھی۔ حتیٰ کہ فسا کی بلائی منزل میں، ان سنجیدہ گھڑیوں میں جب ان کا آقا پیشتر ہی گتسمنی کے سایوں میں داخل ہو رہا تھا، ان میں یہ تکرار ہو رہی تھی کہ ہم میں سے کون بڑا سمجھا جاتا ہے۔ ان کے ویژن تخت و تاج اور اعلیٰ مراتب سے بھرے ہوئے تھے، جبکہ ان کے سامنے گتسمنی کی جانکنی، کمرہ عدالت اور کلوری کی صلیب تھی۔ یہ تو ان کے دل کا گھمنڈ تھا، دنیاوی جاہ و جلال کی بھوک پیاس، جس کی وجہ سے وہ اپنے زمانے کی غلط تعلیم اتنی مضبوطی سے پکڑے ہوئے تھے، اور مسیح یسوع کی حقیقی بادشاہت کے بارے اس کے کلام پر غور و خوص نہ کیا، اور انہوں نے اس کے اس کلام پر بھی غور و خوص کرنے کی زحمت گوارا نہ کی جو اس نے اپنے دکھوں اور اپنی موت کے بارے میں ان سے کیا تھا۔ ان کی ان خطاؤں کے سبب انہیں آزمائشوں کا سامنا کرنا پڑا، گو یہ ضروری تھی اور انہیں راہ راست پر لانے کے لیے خداوند خدا نے ان پر آنے دی۔ گو شاگرد اپنے پیغام کے معنی نہ سمجھ پائے اور اپنی توقعات کو بھی سمجھنے سے قاصر رہے، اس کے باوجود خداوند کی طرف سے جو آگاہی انہیں دی گئی تھی، اس کی انہوں نے منادی کی۔ خداوند انہیں اس ایمان اور وفاداری کا اجر دے گا۔ خداوند خدا نے ساری قوموں کو مسیح کے مردوں میں سے جی اٹھنے کی خوشخبری کا کام ان کے سپرد کیا تھا۔ یہ انہیں اس کام کے لیے تیار کرنا تھا جو انہیں بہت ہی تلخ تجربہ دکھائی دیتا تھا۔ مردوں میں سے جی اٹھنے کے بعد مسیح یسوع اپنے شاگردوں پر اماوس کی راہ پر ظاہر ہوا، اور پھر لوکا کی انجیل کے 24 باب کی 27 آیت میں لکھا ہے، اور موسیٰ سے اور سب نبیوں سے شروع کر کے سب نوشتوں میں جتنی باتیں اس کے حق میں لکھی ہوئی تھیں، وہ ان کو سمجھا دیں۔ شاگردوں کے دل جوش سے بھر گئے، ایمان جگمگا اٹھا، انہیں پھر زندہ امید حاصل ہو گئی۔ بے شک مسیح یسوع نے خود کو ان پر ابھی ظاہر نہیں کیا تھا، اس کا یہی مقصد تھا کہ ان کی سوجھ بوجھ کو روشن کرے اور ان کے ایمان کو نبوت کے معتبر کلام میں مستحکم کرے۔ اس کی تمنا تھی کہ صداقت ان کے ذہنوں میں گھر کر لے، محض مسیح یسوع کی ذاتی گواہی کے باعث نہیں، بلکہ ایسے ثبوت جن پر سوال نہ اٹھ سکیں، اور یہ انہیں شریعت کے پرتوں اور علامات سے حاصل ہوئے ہوں۔ نیز ان کے ثبوت عہد عتیق کی پیشن گوئیوں سے مطابقت رکھتے ہوں۔ مسیح یسوع کے شاگردوں کے لیے لازم تھا کہ ان کا اعلان ذی شعور ہو، صرف اپنے ہی لیے نہیں بلکہ دنیا کے لیے بھی جن کے پاس انہوں نے مسیح یسوع کو لے کر جانا تھا۔ اور اس علم کا پہلا قدم پہنچانے کے لیے مسیح یسوع نے اپنے شاگردوں کو موسیٰ اور تمام نبیوں کا حوالہ دیا۔ ایسے شہادت دیگر زندہ ہونے والے مسیح یسوع نے اپنے شاگردوں کو عہد عتیق کی اہمیت اور قدر و منزلت سے آگاہ کیا۔ اپنے پیارے آقا کا ایک بار پھر چہرہ دیکھ کر شاگردوں کے دل میں کیسی تبدیلی واقع ہوئی، جس کامل طریقے سے اب شاگردوں نے اسے موسیٰ اور دوسرے نبیوں کی تصانیف میں دیکھا پہلے کبھی نہ دیکھا تھا۔ غیر یقینی، ذہنی اذیت اور مایوسی کی جگہ کامل ایمان اور یقین نے لے لیا۔ اس کے آسمان پر چڑھنے کے بعد یہ کتنی شاندار بات تھی کہ وہ سب ہیکل میں جمع ہو کر مسلسل خدا کی تعریف اور اس سے دعا مانگنے میں مشغول رہے۔ لوگ تو صرف نجات دہندہ کی شرمناک موت سے ہی واقف تھے، وہ شاگردوں کے چہروں پر افسردگی اور ناکامی کے اثر دیکھنے کی توقع کرتے تھے، مگر اس کے برعکس انہوں نے ان کے چہروں پر خوشی و انبساط اور فتح کے آثار پائے۔ جو کام ان کے سامنے تھا، ان کے لیے شاگردوں نے کیسی حیران کن تیاری حاصل کر لی۔ وہ بہت ہی گمبھیر آزمائش میں سے گزرے تھے، اور یہ تجربہ کرنا ان کے لیے ممکن ہوا، اور انہوں نے یہ بھی دیکھا کہ کس طرح جب انسانی نقطۂ نظر سے سب کچھ کھو چکا تھا، خدا کا کلام بڑی فتح مندی سے قائم ہوا۔ اس کے بعد کیا کوئی ان کے ایمان کو پست اور ان کی محبت کی سرگرمی کو ٹھنڈا کر سکتا تھا؟ شدید افسردگی کے دوران انہیں قوی تشفی جو معتبر اور استوار تھی نصیب ہوئی۔ عبرانیوں 6:19 کے مطابق لکھا ہے کہ وہ ہماری جان کا ایسا لنگر ہے جو ثابت اور قائم رہتا ہے۔ وہ خداوند کی حکمت اور اس کی قوت و قدرت کے گواہ تھے۔ رومیوں 8 میں لکھا ہے، کیونکہ انہیں خدا کی محبت سے جو انہیں مسیح یسوع میں تھی، اس سے انہیں نہ موت جدا کر سکتی تھی اور نہ زندگی، نہ فرشتے، نہ حکومتیں، نہ حال کی، نہ مستقبل کی چیزیں، نہ قدرت، نہ بلندی، نہ پستی، نہ کوئی اور مخلوق۔ سب حالتوں میں اسی کے وسیلے سے جس نے ان سے محبت رکھی، انہیں فتح سے بھی بڑھ کر غلبہ حاصل ہوا۔ پہلا پترس 1:25 کے مطابق خداوند کا کلام ابد تک قائم رہے گا۔ رومیوں 8:34 کے مطابق کون ہے جو مجرم ٹھہرائے گا؟ مسیح یسوع وہ ہے جو مر گیا، بلکہ مردوں میں سے جی اٹھا اور خدا کی دہنی طرف ہے، اور ہماری شفاعت بھی کرتا ہے۔ یوئل 2:26 کے مطابق خداوند خدا فرماتا ہے، میرے لوگ ہرگز شرمندہ نہ ہوں گے۔ زبور 30:5 کے مطابق رات کو شاید رونا پڑے، پر صبح کو خوشی کی نوبت آتی ہے۔ مردوں میں سے زندہ ہو کر جب مسیح یسوع اپنے شاگردوں سے ملا، اور جب انہوں نے اس کی باتیں سنی، تو ان کے دل جوش و خروش سے بھر گئے۔ جب انہوں نے اس کے سر اور ہاتھ اور پاؤں دیکھے جو ان کے لیے زخمی ہوئے تھے، اور جب آسمان پر صعود فرمانے سے پہلے وہ ان کے ساتھ بیتنیا تک گیا اور انہیں برکت دینے کے لیے اپنے ہاتھ اٹھائے اور انہیں حکم دیا، مرکز 16:15 کے مطابق اس نے ان سے کہا، تم تمام دنیا میں جا کر ساری خلق کے سامنے انجیل کی منادی کرو۔ اس نے مزید متی 28:20 میں کہا، اور دیکھو میں دنیا کے آخر تک ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں۔ اور جب پینتیکوست کے دن معودہ مددگار نازل ہوا، اور آسمانی طاقت میسر ہوئی تو ایمانداروں کی روحیں سعود فرمانے والے آقا کی موجودگی سے جوش و خروش سے معمور ہو گئیں۔ پھر بے شک اپنے آقا کی طرح ان کی راہ میں بھی قربانیاں اور شہادتیں تھیں، کیا انجیل کی منادی کے ذریعے انہیں اس کا فضل اور راستبازی کا تاج اس کی آمد پر دنیاوی تخت کے عوض انہیں نصیب ہوگا جو ان کی ابتدائی امید تھی؟ اور وہ ہماری درخواست اور خیال سے بہت زیادہ کام کر سکتا ہے۔ اس نے انہیں اپنے دکھوں کی شراکت اور اپنی خوشی کی ایسی رفاقت بخشی جو بیان سے باہر ہے، اور پالوس رسول اس کے بارے یوں بیان کرتا ہے، 2 کرنتھیوں 4:17، ہماری دم بھر کی ہلکی سی مصیبت ہمارے لیے ازحد بھاری اور ابدی جلال پیدا کرتی جاتی ہے۔ مسیح کی پہلی آمد کے وقت شاگردوں کا تجربہ، جنہوں نے بادشاہت کی خوشخبری کی منادی کی، اس کا جواب ان کے تجربے میں پایا جاتا ہے جنہوں نے اس کی آمد ثانی کے پیغام کی منادی کی۔ جیسے کہ شاگرد یہ منادی کرنے نکلے کہ وقت پورا ہو گیا ہے اور خدا کی بادشاہت نزدیک ہے، اسی طرح ملر اور اس کے ساتھیوں نے منادی کی کہ وہ نبوتی طویل ترین اور آخری دورانیہ اختتام پذیر ہونے کو ہے، عدالت نزدیک ہے اور ابدی بادشاہت قائم ہونے کو ہے۔ شاگردوں نے جو وقت کے بارے منادی کی، اس کی بنیاد دانیل 9 کی 70 ہفتوں پر تھی۔ ملر اور اس کے ساتھیوں نے 2300 دنوں کے اختتام پذیر ہونے کی منادی کی، وہ دانیل 8:14 میں پائے جاتے ہیں جو 70 ہفتوں کا حصہ ہیں۔ دونوں کی منادی کی بنیاد اسی ایک بڑے نبوتی دورانیے پر ہے۔ پہلے شاگردوں کی طرح ولیم ملر اور اس کے شرکا خود پوری طرح سے اس پیغام کو نہیں سمجھتے تھے جو ان کے ذمے تھا۔ اغلاط جو عرصہ سے کلیسیا میں آ چکی تھی، وہ پیشن گوئی کے اہم حصوں کی درست تفسیر کرنے میں ان کی راہ میں حائل ہوئیں، اس لیے گو انہوں نے اس پیغام کی منادی کی جو خدا نے انہیں دنیا کو دینے کے لیے ان کے سپرد کیا تھا، اور اس کے معنی نہ سمجھتے ہوئے انہیں مایوسی کا سامنا کرنا پڑا۔ دانیل 8:14 کی وضاحت کرتے ہوئے، 2300 صبح و شام تک اس کے بعد مقدس پاک کیا جائے گا، جیسا کہ کہا گیا ہے۔ ملر نے بھی عام نظریہ کی پیروی کی اور ساری زمین کو ہی ہیکل سمجھ لیا۔ اس کا ایمان تھا کہ زمین ہیکل کی نمائندگی کرتی ہے اور اس دھرتی کو مسیح یسوع کی آمد پر آگ سے پاک کیا جائے گا، اس لیے اس کا گمان ہوا کہ 2300 دن جن کا پیشتر ذکر آیا ہے یقیناً خاتمے کا وقت ہے، اور اسی سے اس نے مسیح یسوع کی آمد کے وقت کا تعین کیا۔ اسے غلطی کا احتمال عوامی نظریے کو قبول کرنے سے ہوا، اور اسے یہ معلوم نہ ہوا کہ یہاں ہیکل کا اطلاق آسمانی ہیکل ہے نہ کہ یہ دھرتی۔ قربانیوں کی رسم کا وہ نظام جو آنے والی قربانی اور مسیح یسوع کی کہانت کا پرتو تھا، جو سردار کاہن سالانہ انجام دیا کرتا تھا، اور یہ کہ آخری سروس کے بعد ہیکل صاف کی جاتی تھی، یہ کفارے کے خاتمے کا کام ہوا کرتا تھا، یعنی اسرائیل میں سے گناہ کو دور کرنے کا کام کیا جاتا تھا۔ یہ آسمان میں ہمارے سردار کاہن کی خدمت کا پرتو تھا جو وہ اپنے لوگوں کے گناہ مٹائے گا، جن کا اندراج آسمانی کتابوں میں ہو چکا ہے۔ اس خدمت میں تفتیش اور عدالت کا کام شامل ہے۔ اس کے فوراً بعد مسیح یسوع قدرت اور جلال کے ساتھ آ جائے گا، کیونکہ جب اس کی آمد ہوگی تو پہلے ہر ایک امر طے ہو چکا ہوگا۔ مسیح یسوع نے فرمایا، مکاشفہ کی کتاب کے 22:12، ہر ایک کے کام کے موافق دینے کے لیے اجر میرے پاس ہے، یہی عدالت کا کام ہے۔ اس کے فوراً بعد مسیح یسوع کی آمد ہوگی، اور یہ پہلے فرشتے کے پیغام میں اعلان کیا گیا ہے۔ مکاشفہ 14:7 میں لکھا ہے، خدا سے ڈرو اور اس کی تمجید کرو، کیونکہ اس کی عدالت کا وقت آ پہنچا ہے۔ جنہوں نے اس آگاہی کے پیغام کی منادی کی، انہوں نے درست پیغام بالکل صحیح وقت پر دیا، مگر جیسے کہ ابتدائی شاگردوں نے اعلان کیا تھا، وقت پورا ہو گیا ہے اور خدا کی بادشاہی نزدیک آ گئی ہے، جس کی بنیاد دانیل 9 پر تھی۔ مگر وہ یہ سمجھنے میں ناکام رہے کہ مسیح یسوع کی موت اس سے پیشتر اسی نوشتے میں بیان کی گئی ہے۔ چنانچہ ملر اور اس کے شرکا نے اس پیغام کی تشہیر کی جس کی بنیاد دانیل 8:14 اور مکاشفہ 14:7 پر ہے، مگر یہ جاننے میں ناکام ہوئے کہ مکاشفہ 14 کے تناظر میں ایک اور پیغام ابھی باقی ہے، جسے مسیح یسوع کی آمد ثانی سے پہلے دیا جانا ضروری ہے۔ جیسے کہ شاگردوں سے خطا ہوئی کہ 70 کے اختتام پر بادشاہت قائم ہوگی، اسی طرح ایڈوینٹس سے غلطی ہوئی کہ 2300 کے اختتام پر آمد ثانی ہوگی۔ ان دونوں معاملات میں ہر دل عزیز نظریے کے زیر اثر ان کے اذہان صداقت کو سمجھنے میں قاصر رہے۔ دونوں فرقوں نے اس پیغام کو پہنچانے میں خدا کی مرضی کو پورا کیا جو وہ چاہتا تھا کہ دیا جائے، مگر دونوں نے اپنی ہی غلط فہمی کی وجہ سے پیغام کو نہ سمجھا اور انہیں مایوسی کا سامنا کرنا پڑا۔ تاہم خداوند خدا نے اپنے کرم فرما مقاصد کو عدالت کی آگاہی دے کر پورا کر لیا۔ روز عظیم نزدیک ہے اور لوگ اس وقت کے لیے آزمائے گئے اور ان پر آشکارا کر دیا گیا کہ ان کے دلوں میں کیا ہے۔ یہ پیغام کلیسیا کی تطہیر اور جانچ کے لیے تجویز کیا گیا، ان کی رہنمائی کی گئی کہ وہ دیکھ پائیں کہ آیا ان کی محبت دنیا کے لیے ہے یا مسیح یسوع اور آسمان کے لیے۔ وہ مسیح یسوع کی محبت کا اقرار کرتے تھے، اب ان کے پاس اس کا ثبوت مہیا کرنے کا وقت تھا۔ کیا وہ دنیاوی امیدوں اور خواہشوں سے دستبردار ہونے اور دلی مسرت سے مسیح کی آمد ثانی کو خوش آمدید کہنے کے لیے تیار تھے؟ پیغام اس لیے مرتب کیا گیا تھا تاکہ وہ روحانی حالت کو جان سکیں۔ یہ پیغام خداوند خدا نے اپنے رحم میں بھیجا تاکہ وہ توبہ اور فروتنی کے ذریعے خداوند اپنے خدا کی تلاش کریں۔ گو وہ پیغام جو انہوں نے دیا، اس کی مایوسی ان کی اپنی غلط فہمی کا نتیجہ تھی، مگر اس خطا میں سے بھی خداوند نے ان کے لیے بھلائی پیدا کر دی۔ جنہوں نے یہ آگاہی کا پیغام قبول کیا، ان کی دلوں کی جانچ ہو گئی، یا اپنی مایوسی کے سامنے انہوں نے جلد بازی میں آ کر خدا کے کلام پر بد اعتمادی کا اظہار کر دیا، یا وہ اپنی دعا اور فروتنی سے پیشن گوئی کو سمجھنے کی کوشش کی کہ وہ کہاں ناکام ہوئے، کتنے خوف یا جذبات سے متاثر ہوئے، کتنے نیم دلے اور خداوند سے منکر ہوئے۔ بھیڑ تو مسیح یسوع کے ظہور کو دیکھنے کی خواہش مند تھی، لیکن جب انہیں بلاحٹ ملی کہ وہ دنیا کے ٹھٹھوں اور سرزنش کو برداشت کرے اور تاخیر کا امتحان اور مایوسی، تو کیا وہ ایمان سے منحرف ہو جائے گی؟ کیونکہ وہ فوراً خدا کے برتاؤ کو نہ سمجھ پائے، تو کیا وہ ان سچائیوں کو ترک کر دیں گے جو خداوند کے پاک کلام کی واضح گواہی ہیں؟ اس امتحان نے ان کی قوت کے بارے بتایا جو حقیقی ایمان کے ساتھ اس تعلیم کو مانتے ہیں جس کے بارے ان کا ایمان ہے کہ یہ خدا کی روح سے اس کے کلام میں دی گئی ہے۔ یہ انہیں سکھائے گا کہ ایسے تجربات اس وقت سامنے آتے ہیں جب بائبل، جو خود اپنی تفسیر ہے، اس کی بجائے انسانوں کے خطرناک نظریات اور تفسیریں مان لی جاتی ہیں۔ ایماندار بچوں کو جب وہ اپنی غلطی سے دکھ اور پریشانی اٹھانا پڑتی ہے، تو وہ اس کی ضروری درستگی کے لیے کام کرتے ہیں۔ انہیں نبوتی کلام کے پوشیدہ مطالعے کی طرف مائل کیا جاتا ہے، انہیں سکھایا جاتا ہے کہ اپنے ایمان کی احساس کی مزید احتیاط کے ساتھ جانچ پڑتال کریں اور ہر اس تعلیم کو رد کریں جو عموماً مسیحی دنیا مانتی ہے، جس کی بنیاد کلام مقدس کی صداقت پر نہیں ہے۔ ان ایمانداروں کے ساتھ جیسے کہ پہلے شاگردوں کے ساتھ ہوا کہ وہ چیزیں جو انہیں آزمائش کے وقت غیر واضح دکھائی دیتی تھیں، وہ بعد ازاں ان کے لیے بڑی سادہ اور صاف ہو گئیں، اور جب انہوں نے خداوند کے مقصد کو دیکھا تو انہیں پتہ چل گیا کہ گو یہ آزمائش ان کی اپنی غلطی سے ان پر آئی، مگر اس کی محبت مسلسل ثابت قدمی سے ان کی مددگار رہی۔ انہوں نے مبارک تجربے سے سیکھا کہ ان کا آقا کس قدر رحیم اور ترس کھانے والا ہے۔ زبور 25:10 میں لکھا ہے، جو خداوند کے عہد اور اس کی شہادتوں کو مانتے ہیں ان کے لیے اس کی سب راہیں شفقت اور سچائی کی ہیں۔